مجلس مذاکرہ راؤنڈ ٹیبل، اہم واقعات اور مسائل پر مبصرین اور ماہرین کے بے لاگ تبصرے اور تبادلہ خیال۔ پیش خدمت ہے ہمارا آج کا پروگرام راؤنڈ ٹیبل۔
السلام علیکم، وائس آف امریکہ کے پروگرام راؤنڈ ٹیبل کے ساتھ میں ہوں مبشر علی زیدی، ہمارے پروڈیوسر ہیں سید اسفر امام۔ دوستو، اقوام کی کامیابیوں کا انحصار ایک دوسرے کے تجربات سے فائدہ اٹھانے پر ہوتا ہے۔ دوسری اقوام کے تجربات سے فائدہ اٹھانے کے لیے ان کی زبان سیکھنا اور ان کی کتابوں کا ترجمہ کرنا کلیدی اہمیت رکھتا ہے۔ جو اقوام ترقی یافتہ ہیں، ان کی ترقی کا ایک سبب یہ ہے کہ دنیا بھر میں کسی بھی زبان میں لکھی گئی اہم کتاب کو ان کی زبان میں فوراً ترجمہ کر لیا جاتا ہے۔ اردو عالمی سطح کی بڑی زبانوں کے مقابلے میں نسبتاً نئی زبان ہے، اور اس میں دنیا کا بہت سا فکشن اور نان فکشن ترجمہ نہیں ہو سکا۔ اس کے علاوہ اردو لٹریچر کا بہت کم، شاید بہت ہی کم حصہ عالمی ادب میں شامل ہو سکا ہے، کیونکہ اس کا ترجمہ نہیں ہو سکا۔ ہم آج کے پروگرام میں چند ایسے ادیبوں سے گفتگو کریں گے جو عالمی ادب سے اردو میں ترجمہ کر رہے ہیں، فکشن، نان فکشن، ہر طرح کا لٹریچر، اور ان سے مسائل اور امکانات پر گفتگو کی ہمیں خواہش ہے، تاکہ ہمیں صورتحال جاننے میں مدد مل سکے۔ میں پہلے مہمانوں کا تعارف کرا دیتا ہوں۔ سید کاشف رضا شاعر ہیں، ناول نگار، مترجم اور صحافی ہیں۔ انہوں نے حال ہی میں محمد حنیف کے ناول اے کیس آف ایکسپلوڈنگ مینگوز کا ترجمہ کیا ہے۔ ارجمند آرا دلی یونیورسٹی میں پڑھاتی ہیں۔ اروندھتی رائے کے نئے ناول دا منسٹری آف اٹموسٹ ہیپینیس کا ترجمہ کر چکی ہیں۔ محمد عاصم بٹ اکیڈمی ادبیات سے وابستہ ہیں اور اس کے پرچے کے مدیر رہ چکے ہیں۔ کافکا اور برخیس کا ترجمہ کر چکے ہیں۔ یاسر جواد فکشن اور نان فکشن کی بلا مبالغہ درجنوں کتابوں کا ترجمہ کر چکے ہیں۔ ان کی کتابوں کی ایک طویل فہرست ہے۔ ان کے علاوہ خرم سہیل بھی ادیب، صحافی اور کئی کتابوں کے مصنف ہیں۔ وہ جاپانی کہانیوں کا خاص طور پر ترجمہ کر چکے ہیں۔ سب سے پہلے کاشف رضا سے بات کرتے ہیں۔ کاشف سے ہم رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم ارجمند آرا سے بات کرتے ہیں، انہوں نے ہمیں انڈیا سے جوائن کیا ہے۔ ارجمند، بہت شکریہ۔ پاکستان کے مقابلے میں ہندوستان بہت بڑا ہے، بہت زیادہ زبانیں وہاں بولی جاتی ہیں، تو ترجمہ کرنے والے بھی بہت لوگ ہوں گے۔
جی، ایسا ہے کہ جو اردو کے حالات ہیں یہاں ہندوستان میں،
جی،
تو میں اس کو اس طرح دیکھتی ہوں کہ اردو میں لکھنے پڑھنے والے لوگ کافی تعداد میں 47 میں ہی پاکستان چلے گئے تھے،
جی،
اور اس کے بعد سیاسی طور پر بھی جو تعصب کافی حد تک بڑھتا گیا کافی عرصے تک، تو اس کی وجہ سے پوری کئی جنریشن ایسی گزر گئی جن کو اردو نہیں آتی یا کم آتی، تو اس کی وجہ سے حالات ایسے ہیں کہ میں کوئی بہت اچھے حالات نہیں دیکھتی ہوں یہاں اردو پڑھنے لکھنے والوں کے، اور یہ بھی کہ خاصا پسماندہ طبقے کے لوگ جو پڑھتے ہیں، جو اردو کا اس طرح سے متوسط یا اعلیٰ متوسط طبقہ تھا، وہ دوسری زبانوں کی طرف جا چکا ہے،
جی،
زیادہ تر انگریزی کی طرف۔ تو جو لوگ اردو پڑھ رہے ہیں ان میں اتنی صلاحیتوں کے لوگ بہت کم ہیں کہ وہ کئی زبانوں پہ مہارت رکھتے ہیں، اس لیے بہت بڑی تعداد میں اردو بولنے والے ہونے کے باوجود وہ لسانی لوگ کم ہیں، ترجمہ کرنے والے لوگ کم ہیں، اور اتنی ساری زبانیں ہونے کے باوجود الگ الگ ریاستوں کی زبانیں بھی لوگ بہت کم بول پاتے ہیں،
جی،
یہاں تک کہ اردو اور ہندی کے بھی باہمی رشتے پڑھنے لکھنے کی سطح پر بہت اچھے نہیں ہیں۔ ہندی میں تو ہیں، ہندی والے بہت کچھ ترجمہ کر رہے ہیں،
جی،
اردو سے، لیکن اردو میں یہ کام بہت کم ہو رہا ہے، اور اس کی وجہ میں یہی دیکھ پا رہی ہوں کہ جس طبقے کے لوگوں تک اردو محدود ہو گئی ہے، خاص طور سے مدرسوں تک محدود ہو گئی ہے، جن کا ادب پڑھنے کی کوئی ٹریننگ نہیں ہوتی ہے یا ان کی دلچسپی بھی نہیں ہوتی ہے، بہت تھوڑے لوگ ہیں جن کی دلچسپی ہے،
جی،
تو اس لیے ترجمہ کا کام یہاں اتنا ان بخش نہیں ہے۔
اچھا ارجمند، ہم آپ کے کام پہ بھی بات کرتے ہیں، لیکن جو آپ نے بات کی کہ اردو کے بولنے والے لوگ جو جن کا دوسری زبانوں سے کس پہ مہارت نہیں ہے، لیکن دیکھیں یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جناب اردو پہ توجہ کم ہے ہندوستان میں اور دوسری زبانوں سے اردو میں ترجمہ نہیں کیا جا رہا، لیکن آپ کے پاس ایک یہ موقع تو ہے کہ آپ اردو کے ادب کو ہندی اور دوسری زبانیں بولنے والوں تک پہنچائیں، یہ بھی تو ایک کام ہے۔
یہ بالکل کام ہے، इस तरह के काम बहुत सारे लोग कर रहे हैं, बल्कि ज्यादातर खुद हिंदी वाले कर रहे हैं। वो खुद ही जो उर्दू जानने वाले लोग हैं उनकी मदद से या उनसे कह के ये काम कराते हैं, बहुत सारे लोग हिंदी में करते हैं। लेकिन ये वन वे ट्रैफिक होकर रह गया है।
अच्छा,
खुद उर्दू में अदब पढ़ने पढ़ाने लिखने या तर्जुमे करने का कोई बहुत अच्छा कल्चर नहीं बचा है। देखिए, डिपार्टमेंट जितने हैं उर्दू के, यूनिवर्सिटीज में जो उर्दू पढ़ाई जाती है उसके सतह, उससे हम ये नहीं अंदाजा कर सकते हैं कि कितने लोग उर्दू पढ़ते लिखते हैं। वो इस तरह का रिसर्च का जो हाल है, मेरा ख्याल है वो उधर भी पाकिस्तान में भी कोई बहुत अच्छा नहीं है उर्दू में रिसर्च करने वालों का। जो लोग उर्दू लिख पढ़ रहे हैं वो लोग नहीं है जिनका पेशा उर्दू पढ़ना पढ़ाना है। यहाँ उसके बाहर पढ़ने लिखने वाले लोग कम हैं, और जो शोबों से वाबस्ता है वहाँ का मेयार अच्छा नहीं है ज्यादातर का। तो इसलिए तर्जुमों का काम, या तर्जुमे भी नहीं कहिए बल्कि खुद अदब को पढ़ने पढ़ाने का काम शोबों में, कम से कम जो जनरेशन तैयार हो रही हैं, जो लोग पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो नए लोग बहुत कम हैं जो इस तरफ तवज्जो दे रहे हैं।
ठीक है,
लेकिन हिंदी में काम हो रहा है
जी।
उर्दू का बहुत सारा अच्छा अदब, तकरीबन पाकिस्तान का भी बहुत सारा अच्छा अदब हिंदी में आ चुका है। लेकिन मैंने मसला वही बताया कि उर्दू और हिंदी में भी जो लिसानियत खासी कम है।
ठीक है, हम रेख्ता के बारे में बात करेंगे जो उर्दू को प्रमोट करने के लिए काफी काम कर रहे हैं, दिल्ली ही में जाहिर है काम हो रहा है। लेकिन अर्जुमंद हमारे साथ रहे, हम ना जरा काशिफ से बात करते हैं, उन्होंने हमें कराची से ज्वाइन किया है। काशिफ का नॉवेल अभी उनका तर्जुमा क्या हुआ छपा, जो मोहम्मद हनीफ का नॉवेल था उन्होंने तर्जुमा किया है, और एक केस ऑफ एक्सप्लोडिंग मैंगोज, और उसका तर्जुमा फटते आमों का केस के नाम से हुआ है। काशिफ, आप मुझे सुन सकते हैं?
जी जी बिल्कुल।
हाँ काशिफ, सबसे पहले मैं वही सवाल करूंगा जो अभी सोशल मीडिया पे हाल ही में बहुत ज्यादा किया गया है, यानी नॉवेल के नाम से बहुत से लोग मुतमईन नहीं है, तो क्या ये नाम आपने तजवीज किया था या मोहम्मद हनीफ ने या पब्लिशर ने, और इस पर जो तनकीद हो इसका जवाब में आप क्या कहेंगे?
हाँ, ये नॉवल जो है मैं तर्जमा तकरीबन 2013 में मुकम्मल कर लिया था, तो इसकी इशात के हवाले से काफी मसाइल थे, तो इसके नाम जो है कोई ऐसा ऑब्वियस सामने नहीं था कि इसका नाम क्या रखा जाए। मैंने इसका एक और नाम जो रखा था वो आज रिसाले में इसकी जो 50-60 सफ़े इसके छपे थे इसके तर्जमे के, उसका नाम कुछ और था, यानी किस्सा आमों की तबाही का उसका नाम था। लेकिन ज़ाहिर है ये जो तर्जमा होता है ये चूँकि मुसन्निफ के साथ और पब्लिशर के साथ मिलकर किया जा रहा था, तो फिर हमें किसी ऐसे नाम की तलाश थी जिस पर तीनों साहिबान मुत्तफिक हो सकें। तो ऐसा नहीं कि कोई जल्दी में नाम रखा गया, 6 साल से इसकी तलाश जारी थी, सबसे बहुत से लोगों से मशवरा भी किया गया कि क्या नाम रखा जाए, लेकिन कोई ऐसा नाम नहीं था कि जो बिल्कुल ऐसे क्लिक कर जाता। तो ये एक किस्म का एक अधूरी किस्म का इसको कह लीजिए, ऐसा नहीं कि हम इस पर बड़े दिलो जान से मुत्तफिक थे।
ठीक है,
लेकिन ये कि एक वो रेंडम किस्म का ये था। लेकिन ये कि जो सोशल मीडिया पे तजावीज आ रही हैं वो भी खासी मजाका खेज आ रही हैं, मतलब ऐसा नहीं कि सोशल मीडिया पे कोई ऐसा कोई नाम सजेस्ट किया हो गया हो जो बिल्कुल क्लिक करता हो और जो बिल्कुल हमें लगे कि ऐसा हो।
अच्छा, मैंने एक नाम, मुझे किसी ने एक नाम बताया था, कत्ले आम इसका नाम हो सकता था। खैर, ये कभी कभी ऐसा होता है कि इस तरह की कोई चीज़ जो होती है वो नॉवेल की प्रमोशन का सबब बन जाती है, तो इसलिए इसे हमें बुरा भी नहीं समझना चाहिए। ठीक है, इस तरह की चीज़। अच्छा, ये बताएं, आपने नॉवेल खुद भी लिखा है, आपका ज़्यादा अर्सा नहीं हुआ, शायद 1 साल हुआ होगा आपका पहला नॉवेल आपने लिखा वो छपा, तो अब नॉवेल लिखना और नॉवेल तर्जुमा करना, इसमें क्या क्या फ़र्क आपने पाया, क्या कौन सा काम ज़्यादा मुश्किल था और कौन सा दिलचस्प था?
नावल लिखना जो है वो काफ़ी पेचीदा काम है, क्योंकि आपके सामने उसकी कोई मुंजबित शक्ल सामने नहीं होती, आपको खुद ही उसको शेपअप करना होता है। आपके जहन में एक कहानी तो होती है, लेकिन उस कहानी को बयान करने के तरीके आपके सामने बेशुमार होते हैं, आपने जो मुतालियात कर रखे होते हैं उसकी वजह से भी। और फिर ये है कि फिर आपको ये भी तय करना होता है कि वो कहानी आपको किस तरीके से बयान करनी है, उसकी फॉर्म क्या होनी चाहिए, क्योंकि मगरिब में खास तौर पर फॉर्म के बहुत से तजर्बे हैं। तो तर्जमा करना इस हिसाब से उससे तो आसान है, यानी इसमें इतना मसला नहीं कि उसकी फॉर्म क्या होगी, वो तो पहले से तयशुदा होती है। उसके बाद उसका उसको बारीकी से करना ही होता है तर्जमे का काम। तो मैं इस बात का कायल हूँ तर्जमे में कि जैसे पहले हमारे उर्दू में शुरू में तर्जमे किए गए 19वीं सदी में और फिर 20वीं सदी के अवाइल में, कि वो आज़ाद तर्जमे होते थे, जैसे फसाना आज़ाद जैसा नावल जो है वो भी एक आज़ाद तर्जमा है, या उसका बुनियादी ख्याल डॉन की खोटे से आया था, तो उस तरह के तर्जमे शुरू में हुए। लेकिन अब मुझे मुझे ज़ाती तौर पर वैसे तर्जमे पसंद हैं जिसमें न सिर्फ तर्जमा किया जाए अच्छा, बल्कि जो मुसन्निफ है असल किताब का मुसन्निफ उसका उसलूब भी बरकरार रखा जाए। तो इसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ता है और मुसन्निफ के साथ मिलकर अगर तर्जमा किया जाए, उनको एतमाद में लेकर किया जाए, तो फिर काफ़ी आसानी हो जाती है। मसलन इसी नावल में जो मैंगोज नावल है, इसमें काफ़ी ऐसे ख्यालात मोहम्मद अनीस साहब के हैं, ऐसे जुमले हैं जो जिन्हें पढ़ने से ही लग जाता है कि ये ओरिजिनली उर्दू या पंजाबी में सोचे गए हैं। तो वो मुझे फौरन क्लिक भी कर गए थे। कुछ पर मैंने हनीफ साहब से मशवरा भी किया कि क्या ये वही है, या इसी तरह पाकिस्तान के कुछ तराने हैं, एक आध मुझे याद आया कि यार ये तो उसका लिटरल तर्जुमा है अंग्रेजी में, तो उसको दोबारा से उर्दू में किया, या फिर अरबी की आयात थी तो वो अंग्रेजी में तर्जमा हनीफ साहब ने लिखा, तो वो मैंने अरबी से ओरिजिनल आयात जो है वो वहाँ नकल कर दी।
ठीक है, अच्छा काशिफ अर्जुमन हमारे साथ मौजूद हैं इंडिया से, इनसे ज़रा बात करते हैं। अर्जुमन, हम रेख्ता की बात कर रहे थे जिसने काफ़ी उर्दू की प्रमोशन के लिए काम किया है और बहुत सा ज़खीरा भी वहाँ मौजूद है, कुछ किताबें मेरे ख्याल है कि इंडिया की गवर्नमेंट भी छापने में तआवुन कर दी है। मैंने अर्जुमन से लाइन हमारी कट गई है, हम काशिफ हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। काशिफ, जब पूरी दुनिया का अदब अंग्रेजी में तर्जुमा होता है और हमारे यहाँ अंग्रेजी से उर्दू में तर्जुमा किया जाता है, तो दो बार के तर्जुमे से क्या असल किस्सा मुतासिर होता है?
मेरा ख्याल काफी हद तक मुतासिर होता होगा, क्योंकि मैं जो ओरिजिनल अंग्रेजी नावल पढ़ता हूँ, जैसे बर्तानिया के नावल हैं, अमरीका के नावल हैं, तो उनमें मुझे उसलूब और लहजे की जो वो महक है या खनक है वो साफ महसूस होती है। लेकिन मैं मिनाल कुंडेरा को जब पढ़ता हूँ तो उसमें मुझे लहजे की कमी महसूस होती है, हालांकि मेरा अजीज तरीन नावल निगार है, लेकिन जाहिर है उसको पहले अंग्रेजी में तर्जमा किया गया और हम अंग्रेजी से उर्दू में उसे पढ़ते हैं, तो फिर कुछ हद तक तो उसमें कमी बेशी होती है। एक बात अर्जुमन जो कह रही थी वो मैं सुन रहा था कि वो कह रही थी कि उर्दू से हिंदी में तो काफी तराजुम हो रहे हैं लेकिन हिंदी से उर्दू में नहीं हो रहे। मेरा ख्याल है सिर्फ रिसाले आज ने इस सिलसिले में बहुत काम किया है। आज के जो मुतर्जमीन है काफी पाकिस्तान में ऐसे लोग थे जिन्होंने हिंदी हरूफ़े तर्जी को पढ़ सकते थे, तो हिंदी से तर्जुमा आसान भी था क्योंकि सिर्फ उसमें लिपि अंतर जिसको कहते हैं, सिर्फ यानी रस्मुल खत तब्दील करना था, तो वो काफ़ी अहम तजर्बा। सिर्फ आज रिसाले ने उसमें कई नावल तर्जुमा किए हैं, तर्जुमा तो नहीं कहना चाहिए लिपि अंतर ही कहना चाहिए, और हिंदी कहानियों का 3 वॉल्यूम का सेट है, तो काफ़ी कंट्रीब्यूशन है। और इंडिया से ज़रूरत इस बात की कि इंडिया में जो हिंदी से उर्दू में तर्जमे हो चुके हैं उनके पाकिस्तान में इशात का कुछ बंदोबस्त हो सके।
हाँ काशिफ, ये अभी एक धर्मवीर भारती का नॉवेल सूरज का सातवां घोड़ा, ये पाकिस्तान में अक्स पब्लिकेशंस ने छापा है और ये अर्जुमन ने ही उसको मुंतकिल किया है। अर्जुमन ने हमें फिर ज्वाइन कर लिया है। ये बताएं कि हिंदी से ये तर्जुमा है और काशिफ कह रहे हैं कि सिर्फ जुबान चूंकि रस्मुलख़त मुख्तलिफ है तो इस तरह मुंतकिल कर दिया जाता है, या कुछ मेहनत भी करनी पड़ती है हिंदी से तर्जुमा करने में, कुछ हमें बताएं इस बारे में।
इसमें मैं थोड़ा सा इख्तलाफ करूंगी काशिफ सजा साहब की बात से। असल में जबान का ताल्लुक जो है मतलब नॉवल हो या कोई और फिल्म हो उसके मौजू से है, और फिर कई राइटर्स बड़ी मुश्किल जबान लिखते हैं और कई बहुत आसान लिखते हैं। तो जो आसान जबान से मुराद बोलचाल की हिंदुस्तानी उर्दू हिंदी जिसने मिक्स होती है, तो वो इसके लिए तो हम कह सकते हैं कि लिप्यांकरण जैसी एक चीज है, लेकिन आमतौर पर ऐसा नहीं होता है, मेहनत करनी पड़ती है और कई बार तो तकरीबन इतनी मेहनत करनी पड़ती है जितना आप किसी दूसरे जबान से तर्जुमा करते हैं, क्योंकि बेशक जबान समझ में आती है या जुमलों की साख एक जैसी है, इसके बावजूद जो इस्तलाहात हैं, जो कॉन्सेप्ट हैं और ये मुहावरे दोनों जबानों का मुहावरा भी इतनी हद तक मुख्तलिफ हो चुका है, پھر کئی بار تقریباً برابر کی محنت کرنی پڑتی ہے, تو وہ ترجمہ کہوں گی. لیکن میں یہ مانتی ہوں کہ اس کو دو ہی کیٹیگری میں بانٹنا چاہیے. ایسی بھی کہانیاں اور ناولس ہیں جن میں آپ کو تقریباً بہت ہی تھوڑی سی محنت کرنی پڑتی ہے, معمولی سی, لیکن اکثر میں کرنی پڑتی ہے.
جی میں, مجھے تو ہندی نہیں پڑھنی آتی, ہمارے ایک دوست, جی آپ پوچھ رہی ہیں.
ہاں میں یہ بتا رہی تھی کہ آج میں بہت سارے ترجمے شائع کیے ہیں ہندی کے, اور میں نے دیکھے ہیں بہت اچھا معیار ہے, اور بہت خدمات ہیں آج کی اجمل کمال کی اس سلسلے میں. لیکن مجھ کو یہی لگتا ہے کہ جن لوگوں نے بھی ترجمے کیے ہیں انہوں نے پراپر ترجمے کیے ہیں, اور صرف آسان الفاظ انگریزی ہیں جن کو انہوں نے ویسے ہی برقرار رکھا ہے تاکہ اس کا اسلوب کا مزہ لیا جا سکے.
جی میں یہ بتا رہا تھا کہ مجھے ہندی نہیں پڑھنی آتی, لیکن ہمارے دوست ہیں, کبھی وہ اخبار پڑھ کے سناتے ہیں, تو اب پتہ نہیں میں ٹھیک پڑھ بتا رہا ہوں یا نہیں, لیکن انہوں نے وہ اس طرح خبر پڑھ کے سناتے ہیں کہ گاڑی کھائی میں گری تین مرے. اب ظاہر اردو کا طریقہ یہ نہیں ہے, اردو میں الگ طریقے سے خبر بیان کی جاتی ہے, تو یہ ہوتا ہے کہ دونوں زبانوں میں کچھ نہ کچھ بہرحال فرق ہوتا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں, آپ نے نان فکشن کا بھی ترجمہ کیا ہے, فکشن کا بھی کیا ہے, یا انگریزی اور ہندی کو بھی کیا ہے, تو کیا کیا فرق ہے اور کس میں آپ کی زیادہ دلچسپی ہے؟
میرا خیال ہے نان فکشن کا ترجمہ کرنا خاصا مشکل کام ہے, کیونکہ جس علم سے متعلق وہ مضمون ہوتا ہے اس کی اصطلاحات کی بھرمار ہوتی ہے, اور وہ کانسیپٹس کو لانا زیادہ ٹیکنیکل کام ہے. فکشن کی آسانی یہ ہے کہ وہ ہماری زندگی سے متعلق ہوتا ہے, روزمرہ کی زندگی سے, اور کلچرلی اگر ہم ہندوستان پاکستان کا یا برصغیر کے فکشن کو کر رہے ہیں تو ہم کلچرلی بھی اچھی طرح واقف ہوتے ہیں, تو اس کو ترجمہ کرنا ایک طرح سے زندگی کے ہی مختلف پہلوؤں کو جو عام فہم ہیں زیادہ تر انہی کو لے کے آتے ہیں, اور وہ علمی دوسرے علمی مضامین کا ترجمہ بہت ٹیکنیکل ہوتا ہے اور بہت مشکل ہوتا ہے.
اچھا ہم وہ ریختہ کی بات کر رہے تھے, اس وقت لائن ڈراپ ہو گئی تھی. ریختہ جو ہے وہ کافی اردو کو پروموٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے, کافی لوگوں کو ان کے سنجیو صاحب سے, یہاں وہ انڈیا امریکہ آئے تھے تو ان سے بات ہوئی تھی کہ کافی نئے لوگ بھی جو اردو نہیں جانتے تھے, ہندی بولنے والے تھے, وہ بھی سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور کچھ کتابیں بھی ہیں جو ہم نے دیکھا ہے کہ انڈیا کے سرکاری ادارے چھاپتے ہیں. تو اس اتنی زیادہ کوشش کے باوجود بھی کیا اردو کی پبلشنگ کا اور اردو کی کتابیں چھپنے کا کچھ یعنی تسلی بخش صورتحال نہیں ہے؟
یہ ایک ساتھ سائٹ ہے, ظاہر ہے انہوں نے بہت سی کتابیں اپلوڈ کی ہیں, لائبریری بنائی ہے, اور بہت لوگ اس کو دیکھتے ہیں, وزٹ کرتے ہیں, اس سے پاپولرٹی بڑھی ہے, ان طبقوں میں بڑھی ہے جو اردو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے ہیں. لیکن ظاہر ہے یہ ایک سمندر میں ایک بوند کی جیسی کوشش ہے, اگر کسی زبان کے پڑھنے والے ہی نہیں ہیں یا بہت کم ہیں, یہ صرف مذہبی مقاصد کی زبان بن کر اگر رہ گئی ہے اور ادب کی نہیں, تو یہ کوششیں بہت تھوڑے طبقے تک پہنچ پائیں گی. دوسرے میں یہ بھی دیکھتی ہوں کہ جو حال ادب کا یہاں ہے, اردو ادب کا, تو اس اعتبار سے ریختہ کے معیار سے بھی بہت اتفاق نہیں کیا جا سکتا, بہت مطمئن نہیں رہا جا سکتا, کیونکہ وہاں بھی جو ریسرچرز ہیں یا جو اپلوڈ کرتے ہیں شاید کوئی بہت مناسب جسے کہیں گے میکینزم انہوں نے ڈیولپ نہیں کیا ہے ابھی, یا شروعات ہی شاید کر لیں, لیکن اس کے بعد یہی پتہ پڑا ہے کہ کچھ حلقوں تک اردو پہنچی ہے اور اس کو ریکگنائز کرنا چاہیے.
اچھا ارجمان ایک دو سوال مجھے آپ سے,
یہاں پہ پبلشنگ انڈسٹری کی بات ہے, مجھ کو لگتا ہے کہ اردو میں جو پبلشنگ کا کام ہے بہت تھوڑے سے نئے کچھ لوگ آئے ہیں جو ادب چھاپ رہے ہیں, لیکن بہت ہی پروفیشنل اپروچ کے ساتھ اردو میں چھاپنے والے نہیں ہیں. اس کا تعلق کیونکہ خریدار سے ہے, اور خریدار زیادہ تر پبلشر مذہبی کتابیں چھاپتے ہیں جو پرانے پبلشر ہیں, اور اسی سے ان کا کام چل جاتا ہے, تو ان کے یہاں ایسا کوئی گول نظر نہیں آتا کہ وہ اچھے لٹریچر کو پروموٹ کرنے کا کوئی مقصد رکھتے ہیں, بس جو آ جائے گا اس کا چھاپ دیں گے, اور زیادہ تر پبلشر, مطلب مجھے نہیں معلوم پاکستان میں کیا صورتحال ہے, لیکن یہاں ایک سہولت, ٹیکنالوجی کی سہولت ہونے کی وجہ سے, کیونکہ ہر دوسرا آدمی ادیب بن جاتا ہے جو پی ایچ ڈی کرتا ہے اس کی کتاب آتی ہے, تو زیادہ تر کی انڈسٹری جو چل رہی ہے پبلشر کی وہ پیسے لے کے چھاپنے کی چل رہی ہے.
جی درست کہہ رہی ہیں آپ, پاکستان میں بھی کچھ ایسی صورت
ہے, ان کو بھی سفر کرنا پڑتا ہے, یعنی ادیبوں کو اپنے پیسے لگا کہ کتابیں چھاپنی پڑتی ہیں اپنی.
جی کاشف سے ہم بات کرتے ہیں. کاشف یہ میرا خیال ہے پاکستان میں بھی یہی صورتحال ہے جو انڈیا میں صورتحال ہے کہ کتاب چھاپنے والے کو خود پیسے لگانے پڑتے ہیں, چند ایک لوگوں کو چھوڑ کے باقی لوگوں کے ساتھ تو شاید ایسے ہی ہوتا ہے. اچھا پہلے ہزار سال پہلے ہم پڑھتے ہیں کہ عباسی دور خلافت میں بھی دارالترجمہ ہوتے تھے جہاں کتابوں کا ترجمہ کیا جاتا تھا, تو کیا پاکستان میں ایسے ادارے ہیں جو کچھ ادیبوں کو سپورٹ کریں, ان کی کتابیں چھاپیں یا ترجمہ کروائیں صنعتی بنیادوں پر؟
پاکستان میں زیادہ تر جو اشاعتی ادارے ہیں وہ جو پرانی کتابیں ہیں یا جو مصنف فوت ہو چکے ہیں یا جن کے ترجمے بھی ہیں مغرب کے مصنفین کو, تو ان کو دوبارہ چھاپ کے ہینگ لگتی ہے نا فٹکری اور رنگ چوکھا آتا ہے, تو وہ اس پر زیادہ فوکس کر رہے ہیں. اور جو نئے لکھنے والے ہیں ان کو اپنی کتاب کی اشاعت میں خاصی مشکل پیش آتی ہے. اور ایک تو یہ بھی بنیادی بات ہے کہ پاکستان میں کاپی رائٹ کا کوئی قوانین اتنے سخت ہے نہیں, بلکہ شاید موجود ہی نہیں ہے. جو کاپی رائٹ ہوتا ہے اس کا کوئی قانون موجود نہیں ہے, اور اگر ہے تو اس کا ادیبوں کو پتہ نہیں ہے, تو وہ کافی ایکسپلائٹ ہوتے ہیں نئے نوجوان ادیب تو خاص طور پر. اور اسی جو ترجمے ہیں یا اور بھی چیزیں ہیں وہ جمع ادھر ادھر سے کر کے کتاب بنا دی جاتی ہے, پبلشر بنا دیتے ہیں اس کو چھاپ دیتے ہیں, اس سے زیادہ پیسے بھی مل جاتے ہیں, تو پھر کون نئے ادیبوں کو چھاپنے کا رسک لے گا؟ اس لیے کافی ان کے لیے تو بری صورتحال ہے. لیکن کچھ ادیبوں نے یہ بھی طے کیا کہ وہ اپنی کتاب خود چھاپیں گے, تو جیسے ابھی ہمارے دوست اقبال خورشید ہیں, انہوں نے اپنا ناول خود چھاپا, خود اس کی پروموشن کی, وہ سارا نکل بھی گیا, ان کو منافع بھی حاصل ہوا. ہم ایک کراچی ریویو ایک جریدہ نکالتے ہیں, وہ دکان کسی دکان پر گئے بغیر اس نے اپنی لاگت پوری کر لی, یعنی جہاں سے وہ نکلتا تھا ہم نے شائع کیا اور اس کا پتہ بتا دیا کہ انصاف سے لے لیں, کسی دکان نے اس کو اٹھایا نہیں, کسی ایک دکان میں جائے بغیر اس نے اپنی لاگت پوری کر لی. تو اس کا مطلب ہے کہ لوگوں میں پڑھنے کی بھوک موجود ہے, لوگ پڑھنا چاہتے ہیں, پڑھنے والے لوگ موجود ہیں پنجاب میں, سندھ میں, ایون بلوچستان میں. میں نے دیکھا ایک وہاں صاحب ہیں جو اس طرح کتابیں فروخت کرتے ہیں جیسے ہمارے بچپن میں خواتین یا کوئی خواتین کو فروخت کرنے آتا تھا, ایک آدمی چادریں فروخت کرنے آتا تھا نا, تو ویسے وہ گھر کے دروازے پہ دستک دیتا اور کہتا یہ میرے پاس کتابیں ہیں کون سی خریدنی ہیں. تو اس طرح کی مطلب بھوک موجود ہے لیکن ایکسپیکٹیشن بہت زیادہ ہے. تو اس کا حل یہ ہے کہ وہ چھوٹے چھوٹے ادارے ادیب خود بنائیں. اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ ادیب اگر پبلشنگ کی طرف زیادہ راغب ہو گئے تو پھر وہ تخلیقی ادب ان کا جو کام ہے وہ ذرا کمزور پڑ جائے گا.
ہاں یہ بات ٹھیک ہے, لیکن کاشف یہ کتنا پیسہ ادیب جو ہے وہ اسے, یعنی سب کے لیے شوق لگتا ہے, کوئی شخص صرف گھر بیٹھ کے اور ترجمہ کر کے یا کتاب لکھ کر تو اتنے پیسے نہیں کما لیتا کہ گھر چل جائے؟
ہاں بالکل, ترجمہ کر کے تو نہیں, ایسے تو نہیں کمایا جا سکتا. کچھ ہمارے پروفیشنل ترجمہ نگار ہیں لیکن ان پر یہ الزام بھی آتا ہے کہ وہ مطلب تیزی سے ترجمہ کرتے ہیں, دے مار ساڑھے چار والا حساب کتاب ہے, تو اس وجہ سے اس کا معیار بھی اتنا اچھا نہیں ہوتا. میں تو چونکہ پروفیشنل ترجمہ نگار نہیں ہوں, میں تو ترجمے کے بھی پیسے نہیں لیتا, اپنے شوق سے کرتا ہوں, تو اس وجہ سے میں پورا وقت صرف کر کے کوشش کرتا ہوں کہ جتنا بھی وقت صرف ہو جائے لیکن ترجمہ بہتر سے بہتر ہو. کیونکہ اور ترجمے وہ میں ذاتی طور پر میں نے کی ہیں جو مجھے ذاتی طور پر میرا یہ خیال تھا کہ اس کو اردو میں آنا چاہیے, اس کو اردو کے قارئین کو پڑھنا چاہیے, اس تجربے کو محسوس کرنا چاہیے. جیسے یہ حنیف کا ناول ہے, یہ ہمارے کلچر سے متعلق تھا, ہمارے تاریخ کے ایک خاص حصے سے متعلق تھا, جس پر اردو میں ایک تو لکھا نہیں گیا, اور اگر لکھا گیا ہے تو اس انداز سے نہیں لکھا گیا, بڑا علامتی انداز میں لکھا گیا. جیسے انور سجاد نے ناول تو لکھا لیکن وہ عوام کی رسائی سے ایک تو دور ہے, اور اگر اس کو عام قاری پڑھے گا بھی تو اس کو کوئی خاص سمجھ نہیں آئے گی. تو اس دور کی تاریخ میں جو ہمارے معاشرے نے جو کچھ محسوس کیا, جیسے مذاق بنائے اور جیسے ایک ڈکٹیٹرشپ کو کرش کیا, وہ ایک بڑا زبردست تجربہ تھا, اس کو اردو میں آنا چاہیے تھا, یہ میرا خیال تھا, اس وجہ سے اس کا ترجمہ کیا.
صحیح. کاشف ہمیں عاصم بٹ صاحب نے بھی جوائن کر لیا ہے جنہوں نے کافکا, بورخیز اور بھی کئی ادیبوں کا ترجمہ کیا ہے, ان سے بات کرتے ہیں. لیکن ایک بات پہلے یہ کہ حنیف کا تو ترجمہ کر لیا آپ نے, لیکن کاملہ شمسی ہے اور بھی کئی ایسے ادیب ہیں جنہوں نے کئی ناول لکھے ہیں لیکن وہ اردو میں ترجمہ نہیں ہوئے, تو کیوں پاکستانی ناول نگار جو انگریزی میں لکھتے ہیں ان کو کیوں دلچسپی نہیں ہے کہ اردو پڑھنے والے بھی تک بھی ان کی تخلیقات پہنچیں؟
نہیں ان کو تو دلچسپی ہوگی, لیکن اردو میں ان کا ترجمہ نہیں ہو پا رہا. ایک دو ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو اردو سے انگریزی میں کر سکے اور انگریزی سے اردو میں کر سکیں, بلکہ انگریزی سے اردو میں ترجمہ کرنے والے تو کافی لوگ ہیں, اردو سے انگریزی ترجمہ کرنے والے میرا خیال ہے نہ ہونے کے برابر ہیں. عمر میمن صاحب اور خالد حسن صاحب نے تراجم کیے تھے, لیکن وہ صرف کہانیوں کے تھے جو انگریزی میں, اردو سے انگریزی میں انہوں نے ترجمہ کیے. تو ہمارے ناول جو ہیں, جو ہمارے بڑے بڑے تجربات کو جنہوں نے بیان کیا ہے, جو مسلسل لکھے جا رہے ہیں اردو میں, ان کی بین الاقوامی طور پر شہرت بھی کم ہے, اور اس کی وجہ یہ کہ ان کے ترجمے نہیں ہوئے, اور اس وجہ سے یہ بھی ہے کہ ہماری جو ریپرزینٹیشن پاکستان کی اب ہو رہی ہے باہر بیرون ملک, وہ ہمارے انگریزی فکشن کی وجہ سے ہو رہی ہے. انگریزی فکشن ہمارا برا نہیں ہے, بلکہ کئی حوالوں سے بہت اچھا بھی ہے, وہ بین الاقوامی ادب سے زیادہ جڑا ہوا ہے اردو ادب سے, لیکن ہماری ریپرزینٹیشن, میرا یہ خیال ہے کہ اردو اور پھر خاص طور پر جو سندھی ادب ہے انتہائی شاندار ہے, جو جدید سندھی ادب ہے. تو میں نے ایک آدھ ناول پڑھا, اور کچھ دوست ہیں ان کے میں ریویوز پڑھتا رہتا ہوں, اکبر لغاری صاحب ہیں, تو حیرت انگیز ناول سندھی میں لکھے جا رہے ہیں, لیکن ان کا انگریزی تو کیا اردو میں بھی ترجمہ نہیں ہو رہا. تو ایک ملک جو ہوتا ہے اس کی ریپرزینٹیشن کرنی ہے انٹرنیشنل سطح پر, تو وہ اس کی مقامی زبانوں میں ہی ہونی چاہیے, اولیت ان کو ملنی چاہیے ان زبانوں کو. اور انگریزی زبان میں اگر کوئی لکھ رہا ہے تو وہ بھی بہت اہم ہے, لیکن وہ ریپرزینٹیشن کے معاملے میں ذرا پیچھے ہونا چاہیے اس کو, یہ میرا خیال ہے. اور میرا خیال ہے کہ اردو سے انگریزی مترجمین کی زیادہ ضرورت ہے.
یہ میں بھی سے اتفاق کرتا ہوں کاشف, کیونکہ شاید انتظار حسین کا ایک ہی ناول انگریزی میں ترجمہ ہوا تھا اور ان کا مین بکر کے لیے انہیں نامینیٹ کر دیا گیا تھا. اب جب ہمارے ناول, ہماری کہانیاں ترجمہ ہی نہیں ہوں گی انگریزی میں, تو دنیا کے سامنے آئیں گی نہیں, تو پھر کبھی انہیں کسی نامینیٹ کہیں ہوں گی نہیں. اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ دنیا کے سامنے جب آپ کوئی ناول کسی شارٹ لسٹ ہوتا ہے, تو وہ اور لوگوں میں جستجو پیدا ہوتی ہے دوسری زبانیں جاننے والوں میں کہ وہ اس ناول کو پڑھیں, تو اس طرح ہماری زبان اور آگے تک جا سکتی ہے اور لوگوں کو فائدہ ہو سکتا ہے. عاصم بٹ سے بات کرتے ہیں. عاصم صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. آپ نے شاید جو ابتدا میں کام کیا تھا آج سے 10-15-20 سال پہلے, تو کافکا کا آپ نے ترجمہ کیا تھا, پھر بورخیز کا کیا, تو آج کل آپ کیا کر رہے ہیں, یا توجہ کچھ کم ہو گئی آپ کی ترجمے کی طرف؟
ترجمے کی طرف پروجیکٹ سوچ کرنا اس کی خاص وجہ نہیں ہے, بس میں نے ترجمے کیے ہیں ابھی. میں نے میرا کہانی کے کی کہانیوں کے سن کہانیوں کے ترجمے کیے ہیں, تو یہ بھی جاپانی کہانیوں کے ایڈوانس سے ایک کتاب میں ترجمہ دے رہا ہوں. تو ترجمے کی تو بہت ضرورت ہے, لیکن یہ کہ میں نے تھوڑا سا کم پہلے بہت زیادہ کرتا تھا ترجمہ.
جی, آپ ادبیات کے ایڈیٹر رہے تو اس وقت بھی کیا لوگوں سے ترجمہ کرواتے تھے؟ کیونکہ ترجمہ کرنے والے شاید اتنی تعداد میں نہیں جتنے تبازات کہانیاں افسانے لکھنے والے یا شاعری کرنے والے.
ترجمہ کرنے والے ہیں تو صحیح, بہت زیادہ ہیں اور بڑے بڑے نام ہیں آگے ہمارے پاس. تو جب میں ادبیات کی تعریف کرتا تھا جیسے زمانے میں, تو ہم نے اس طرح شروع کیا تھا کہ ایک تو ہم جو پاکستانی زبانوں کا ادب ہے اس کو ہم کرتے تھے باقاعدگی سے ترجمہ کرتے. اب بھی ادبیات کا خاص حصہ ہوتا ہے جو پاکستانی زبانوں کے ادب کے منتخب جو چیزیں ہیں ان کو ہم ترجمہ کرتے ہیں. تو علاوہ ادبیات جو اکادمی ہے اس میں ایک ڈائل ترجمہ قائم کیا, اور اس کے بعد بھی ہم نے کافی کتابوں کے ترجمے کے میدان کو لے جا کر ترجمہ کیا ہے, اور پروفیسر خانے کا بھی ایک ترجمہ
زیف سید نے چھاپا.
تو کافی ہم ہاں کر رہے ہیں اس اکادمی کے تحت بھی, لیکن یہ کہ جو دوسرے ادارے کر رہے ہیں وہ بھی بڑا کمال کر رہے ہیں. مثلاً میں خاص طور پہ ذکر کرنا چاہوں گا آج کا, جس میں اجمل کمال نے جو ایک ترجمہ کرنے کی روایت قائم کی وہ بہت شاندار ہے. اس میں ٹینتھ کا ترجمہ, یعنی کہ انہوں نے سب سے نام متعارف کرائے کہ جن سے ہمارے اردو پڑھنے والے اس میں واقف نہیں تھے, تو یہ ان کا بڑا موڈل کنٹریبیوشن ہے. اس کے علاوہ آپ سے کرتے ہیں ترجمے کی مومن صاحب ہمارے بہت بڑے مترجم گزرے, سلیم الرحمان ہیں, شاہد امید ہیں, بہت نام ہیں جنہوں نے ترجمہ کیا. لیکن ترجمہ کی جس طرح ایک باقاعدہ ایک منظم کوشش ہونی چاہیے, جس طرح دوسرے ملکوں میں ہیں کہ وہاں پہ حکومتی سطح پر ایک رعایت ادارے کام کرتے ہیں, تو جو بھی پیشرفت ہوتی ہے چاہے وہ ادب میں ہو یا کسی بھی شعبے میں ہو, اس کو وہ ترجمہ کرتے رہتے ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے آپ کے اپنے ادب کو دلا بخشنے کے لیے, یعنی کہ اپنے حوالے جو لکھنے میں پڑھنے ہوتے ہیں دونوں کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ جو دنیا میں لکھا جا رہا ہے جس طرح لوگ اس کو چیزوں کو دیکھے ہیں اس سے وہ آگاہ ہوں, نئے جو اسالیب ہیں وہ ہمارے یہاں متعارف ہیں. تو اس طرح کی کوشش جو ہے نا وہ اس طرح منظم و باقاعدہ انداز میں اردو میں اس طرح نہیں ہے. تو نہ تربیت ہے, ایسا تربیت کا بھی ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہے کہ جو ترجمہ کرنے والے ان کی تربیت ہونی چاہیے زبان کے حوالے سے, اور یہ جس طرح جو زبانیں ترجمہ کرتے ہیں زبانوں کا جو ایک وتاوا ہے اس سے زبان محاورہ جو اس کو آپ اپنی زبان کے محاورے میں کس طرح عالمی منتقلی کرنا ہو, یہ ایک باقاعدہ اس کے لیے ایک تربیت کی ضرورت ہے. یہ میرے خیال میں یہاں پہ اس طرح نہیں ہے, اس کی کمی بہت شدید ہے.
اچھا ایک چیز, یہ آپ نے کافکا کا ترجمہ کیا, وہ نیر مسعود صاحب نے بھی کیا تھا لکھنؤ کے جو ادیب تھے, آپ نے بورخیز کا کیا ہے, وہی زیف سید نے بھی کیا, ظفر سید نے, تو کیا ایک ہی کہانی جو ہے ایک ہی ناول ہے اسے کیا ایک سے زیادہ لوگوں کو ترجمہ کرنا چاہیے, یا اگر میرے علم میں آ گیا ہے کہ کوئی ناول ترجمہ ہو چکا ہے تو میں اسے چھوڑ دوں یہ سوچ کے کہ اب اس پہ دوبارہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟
تو آپ کچھ اور کی چیزیں ہیں جو ترجمہ نہیں ہوئی ہوئی وہ کیجیے, زیادہ بہتر کیجیے, لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ جو ترجمہ کرنے والے ہیں ان کا اپنا اپنا ایک معیار رہتا ہے. مثلاً جو نئے مسعود نے ترجمے کیے ان کا مقابلہ تو میرا جو ترجمہ ہے کافکا کا وہ نہیں کر سکتا, لیکن میں نے بہت پہلے کیے, میرا 91 میں میری کتاب چھپی تھی کافکا کا حامی, تو وہ تقریباً اس کا سارا ہی شارٹ فکشن میں نے کر دیا تھا, لیکن اس کو میں ریوائز کرتا رہا. اب بھی جو تیسرا اس کا ایڈیشن چھپا تو اس کو میں نے ریوائز کر کے اس کو بہتر کر کے زبان کے حوالے سے اور حوالے سے میں نے اس میں کیا تھا. تو بس یہ ہے.
ٹھیک ہے, تو اب آپ مستقبل میں بھی کچھ ترجمہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں, یا آپ ظاہر 3 ناول بھی لکھ چکے ہیں, تو جو خود ناول لکھتا ہے فکشن رائٹر اس کے پاس اپنی کہانیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں, تو پھر وہ ظاہر دوسری طرف توجہ نہیں دے پاتا, تو آپ کے پھر کیا ارادے ہیں مستقبل کے لیے؟
ترجمہ جو ہے نا وہ تو ایک جو لکھنے والا ہے اس کی اپنی بھی تربیت ہے, یعنی لکھنے والے کی تربیت کا ایک بہت بڑا جو احتمال ہے وہ ترجمے کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے. مجھے یاد آ رہا ہے تو حامد بھائی کو مشورہ دیا تھا ایزا پور میں, انہوں نے کہا کہ مجھ سے کوئی لکھا نہیں جا رہا, تو انہوں نے کہا کہ ترجمہ کرتے, تو انہوں نے سوال کیا جاتی ہے تو اس کا جواب تھا کہ جو شکاری ہوتا ہے وہ حامد شکارتے نہیں کرتا
جی,
لیکن اپنے ہتھیاروں پہ چمکاتے رہتے چمکاتے رکھتا, یعنی کہ تاکہ جب بھی اس کا موقع آئے تو آپ کے ہتھیار آپ کے دھوکا نہ دیں. تو یہ بھی ایک صورت ہوتی ہے, اس میں ہوتا ہے کہ جب آپ ترجمہ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ انہیں ترجمے پہ چل کے اس سارے جو تخلیقی تجربہ ہے لکھنے والے کا اس سے بسے کرتے ہیں, یعنی جو لکھنے والا ہے جو ترجمہ کرنے والا, تو اس سے وہ بھی آپ کی بہت بڑی لرننگ ہے. میرا خیال ہے کہ لکھنے والے کے لیے فکشن جو دنیا میں لکھا جا رہا ہے اس کو پڑھنا تو ہے بالکل, اس سے فائدہ تو ہے, لیکن اس کو ترجمہ کرنا وہ ایک زیادہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ گہرا سود مند طریقہ ہے اس تجربے کو ریلیو کرنے کے لیے, یعنی آپ اس کو سمجھنے کے لیے کہ وہ اس نے کس طرح اس تصویر کو لگا کیا اور کس طرح اس سے جو تخلیقی تجربہ اس کے پیچیدہ جنگل میں سے گزرا,
ٹھیک ہے,
تو آپ بھی اس میں گزرتے ہیں اور کچھ نہ کچھ تو آپ سیکھتے ہیں اس سے.
ٹھیک ہے,
میں بہرحال ترجمہ تو میں کر رہا ہوں لیکن زیادہ نہیں تو جو ہے نا اپنے
ٹھیک ہے. آصم بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے, آپ نے قیمتی وقت دیا ہمیں. یاسر جواد صاحب نے جوائن کر لیا ہے جو درجنوں کتابیں ترجمہ کر چکے ہیں, ان سے میں بات کروں گا, لیکن کاشف ابھی ہمارے ساتھ لائن پر ہیں, ان سے ایک سوال کرنا رہ گیا ہے. کاشف, افسانے یا ناول تو ترجمہ ہو رہے ہیں لیکن شاعری بہت کم ترجمہ ہوئی ہے, شاید اس میں یہ ہوتا ہوگا کہ اظہار کی قوت اس کے لیے بہت زیادہ درکار ہے اور شاید کوئی شاعری کر سکتا ہو, تو اس بارے میں بتائیں. میں نے منو بھائی کا ایک ترجمہ دیکھا ہے, انہوں نے ایک عربی شاعر ہیں, ان نزار کی بانی, ان کی کتاب نظمیں ترجمہ کی تھیں. ابو امش ہمارے مشترکہ دوست ہیں, انہوں نے کی ہیں, لیکن میں نے زیادہ کتابیں دیکھی نہیں. شاعری کی ترجمے کی؟
شاعری کا ترجمہ میرا خیال ہے زیادہ مشکل ہے, اور یہ شاعری جو ہے وہ لینگویج اسپیسیفک اور کلچر اسپیسیفک زیادہ ہوتی ہے, اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ جو زبانیں قریب کی ہوں ان میں ترجمہ شاعری یا فکشن کا زیادہ بہتر ہو سکتا ہے. جیسے ایک تو ہم خاندان جو زبانیں ہوتی ہیں یا قریب کی ہوتی ہیں, جیسے اردو میں جو فارسی سے ترجمے ہوئے ہیں وہ مجھے تو بہت اچھے لگتے ہیں, اور میں تھوڑا تھوڑا فارسی کا رنگ بھی اگر رکھا جائے, اسی طرح ہندی کا سے ترجمہ اردو میں کیا جائے اور ہندی کے کچھ الفاظ جو ہمیں کچھ سمجھ میں آتے ہیں وہ برقرار رکھے جائیں, اسی طرح ہندی شاعری کا ترجمہ ہوا ہے. لیکن جو زیادہ تر شاعری ہے جیسے مغربی شاعری ہے اس کا ترجمہ اگر ہم کرتے ہیں تو اس کا نفس مضمون تو ہم تک آ جاتا ہے, لیکن وہ جو اس کی زبان کی چاشنی ہے جو جس میں شاعری بیس کرتی ہے اور جو کسی خاص کلچر سے وابستہ جو تصورات ہوتے ہیں وہ اس میں نہیں آ سکتے. مثلاً مجھے فیض کا مصرع یاد آ رہا ہے کہ رنگ پیراہن کا خوشبو زلف لہرانے کا نام, تو اس میں رنگ کا ترجمہ اگر کلر کیا جائے تو وہ
بات نہیں بنے.
ہمارے کلچر میں جو رنگ سے وابستہ جو جتنے تصورات ہیں, مطلب رنگ کھیلتے ہیں, ہولی کھیلتے ہیں ہمارے یہاں, اور اس طرح مطلب جان ایلیا نے جیسے رنگ کو کافی کئی انداز میں استعمال کیا ہے, فیض نے بھی استعمال کیا ہے, ان ساری جو اس کی معنی کی جو بہت سی جہتیں ہیں وہ ساری جہتیں ہیں انگریزی میں صرف رنگ کا ترجمہ کلر کرنے سے لائی جا سکتی, تو شاعری میں تو یہ ہے, لیکن فکشن میں کافی حد تک گنجائش ہوتی ہے کہ آپ ترجمہ اچھا کر لیں. لیکن پھر بھی جیسا کہ میں نے کہا کہ جیسے ملان کنڈیرا ہے اس کا وہ اردو میں پڑھتے ہیں یا ایون انگریزی میں بھی پڑھتے ہیں تو اس میں وہ لہجے کی چاشنی نہیں محسوس ہوتی. جیسے مجھے امریکی ناول جو ہے دا کیچر ان دا رائے, اس میں جیسے لہجے کی چاشنی محسوس ہوتی ہے, خاص امریکی ایکسنٹ جو ہے وہ جو محسوس ہوتا ہے, اور اس کو کوئی اردو میں بھی ترجمہ کرے گا تو وہ ظاہر ہے نہیں آ پائے گا.
ٹھیک ہے کاشف, بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ آپ انگریزی فلم دیکھ رہے ہیں اسے سمجھتے ہیں زیادہ مزہ آئے گا, لیکن اگر آپ اسے سب ٹائٹلس کی مدد سے دیکھیں گے تو ویسا لطف نہیں آئے گا. کاشف بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے, کسی اور دن کسی اور موضوع پہ آپ سے مزید بات کریں گے, آپ سے بات کر کے خوشی ہوتی ہے بہت زیادہ. یاسر جواد صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, سر شکریہ, آپ نے بہت سی کتابیں ترجمہ کی ہیں اور آج ہم ترجمے پہ خاص طور پہ بات کر رہے ہیں, تو ہمیں بتائیں گے آپ کی زیادہ تر کتابیں تو نان فکشن ہیں لیکن آپ نے فکشن بھی ترجمہ کیا ہوگا, اس بارے میں بتائیں کچھ.
فکشن میں نے کچھ کافکا سے میں نے شروع کیا تھا اور اس کے بعد کچھ تھوڑی سی نظمیں بھی کی تھی, کوئی چیز پہ شاعری کا کچھ چند نظمیں ترجمہ کی تھی, اس لیے جب میں ابھی اس کو سمجھا تھا اس میں جو ہم نے جو زبان کے ساتھ ایک جو لطف کا سفر ہم نے جوڑ دی انہیں, یہ بہت میرے خیال میں ناسک کا آتا ہے. ہم جس زبان مطلب یہ والی بات پیش ہے کہ کچھ لوگ یہ فکر کی زبان ہوگی ہے شمالی فکر کی ہے, اس کے ساتھ ہمارے بہت سارے ڈفرینسز ہوں گے, یہ طے شدہ بات ہے. تو لیکن اس کے بعد اس کے علاوہ ہمارے پاس ہر کوئی نہیں ہے, اس کے اگر ہم یہ دیکھیں کہ کچھ کلچر اسپیسیفک جو الفاظ ہیں اس کے ساتھ مطلب پنجابی کا مٹیار اکثر کر دیا جاتا ہے کہ اس کا کوئی ترجمہ ہو نہیں سکتا, لیکن ہم نے ترجمہ تو کرنا ہے نا, ہم زندگی میں کرنا, ہم ایک یا دو زبانیں بھی سکیں گے, اس کے علاوہ تو ہم کسی کا اثر نہیں پڑھ سکیں گے. تو میرے خیال میں یہ ہے کہ جو یہ جو ہم نے جو ہم کا جوڑا ہوا ہے نا, یہ خاص طور پہ جو ہماری اردو زبان سے جوڑا ہوا تھا ہمارا سر بولنے کا شاعری سن کے, یہ بہت منفی ہے. اور اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو برا سے برا ترجمہ ہے نا, چاہے کتنا ناقص ہو, وہ جب چھپ جاتا ہے اور وہ پڑھا جاتا ہے تو وہ ترجمہ نہ ہونے سے ہزار گنا بہتر ہے. ترجمہ کرنے والے نے لوگوں کا تعارف کروانا, وہ تعارف کسی بھی سطح پہ ہو, کسی بھی سطح پہ ہو, کتنا ہی ناقص سطح پہ ہو, مگر ہم جانتے ہیں کہ جو ملان کنڈیرا کا جو ملان کنڈیرا کا سوری گارمن گارڈ سے مارکنگ کا ایک ناول آیا کا جو نوبل انعام یافتہ تھا تنہائی کے سو سال, اس میں 50 روپے چھپے تھے اجمل کمال کا بھی شاید, اس کے بعد کسی اور نے اس کے باقی کیے, وہ بہت خراب ترجمہ تھا. अभी हम जब कंपैरिजन करके देखते हैं बहुत सारे प्रॉब्लम का, तो वो नहायत नाटक है। मैंने चूंकि ज्यादातर हिस्ट्री की किताबों का तर्जुमा किया, तो
जी
मैंने पिछले दिनों तारीख तिग्री का मैंने मुआवजा किया उसके 19वीं सदी।
जी
उसकी 19वीं सदी की 40 जिल्दें छोटी है थोड़ी, लेकिन उसमें 40 में से 5 जिल्दें तर्जुमे तर्जमा निगार ने की ही नहीं, शामिल ही नहीं की।
जी
इस तरह इब्ने कसीर, इब्ने कसीर तारीख इब्ने कसीर, उसमें से वो बहुत कुछ काबिल है, और दूसरा काशब अपने अकायद के लिहाज से बहुत कुछ उसमें पे तब्दील करते थे।
मसलक के हिसाब से अपने चेंज कर
मैं बात
देते
अगर लंबी नहीं कर रहा जी, अपने फिरके के हिसाब से मतलब तबका तीसरे साथ में आपको इमाम हुसैन और इमाम हसन के बारे में बहुत मामूली सा पैराग्राफ मिलेगा, जबकि दीगर जो सहाबा कराम हैं उनके बारे में आपको, मतलब जो इतने ज्यादा अहमियत नहीं रखते उनके बारे में बहुत तवील कसात है, और ये नहीं हो सकता कि इतने साथ में बना लिखे हो उनके लिखा ही इतना हो। तो मैं अगर तवील करके बात तो मारे करता हूँ तो मैं शरीफ हूँ आपके साथ।
ठीक यासिर साहब, आपकी आवाज़ कुछ थोड़ी हमें डिस्टर्ब हो रही
तो
है, दोबारा हम आपको मिलाने की कोशिश करते हैं। एक हमें ज़रा 2 मिनट का एक वक्फ़ा होगा यासिर साहब से गुफ्तगू में। इतने में खुर्रम सुहेल साहब ने ज्वाइन कर लिया है, अदीब हैं, सहाफ़ी हैं, मुतरजिम हैं, कई किताबों के मुसन्निफ़ हैं। बहुत शुक्रिया खुर्रम साहब, हम आज तर्जुमे पर बात कर रहे हैं और आपने ख़ास तौर पर जापानी
जी
कहानियों का तर्जुमा किया है, तो अब हमें ये बताएं कि आपने
जी
ये अंग्रेज़ी से तर्जुमा किया या आपको जापानी ज़ुबान आती है, क्योंकि जितना ज़्यादा तर्जुमे में वास्ते पढ़ते हैं शायद वो कहानी मुतासिर होती होगी उस तरीके से।
जी बहुत शुक्रिया मुबशर, आपने मौका दिया अपने प्लेटफॉर्म से बात करने का, और सुनने वालों का शुक्रिया। आपका जहाँ पे सवाल है, ये बात बिल्कुल ठीक है कि मैंने जो इस्तफादा किया जापानी अदब को और कहानियों को तर्जमा करने का, वो अंग्रेजी से किया, लेकिन मेरे तर्जुमे में एक खास बात जो मुनफरद कह सकते हैं कि मुझे सहूलत हासिल है, जो अमूमन अगर जबान ना आती हो तो मुतरजमीन को हासिल नहीं होती, वो ये थी कि मेरे चूंकि बहुत सारे दोस्त जापानी हैं और जो उर्दू जानते हैं, और जापान में जो 3 बड़ी जामियात में उर्दू के शोबे हैं, वहाँ के जो असातिज़ा हैं जापानी असातिज़ा, उनसे भी बराह रास्त एक राह रस्म है, तो इस वजह से मुझे ये सहूलत रही कि मैं जो भी तर्जुमा करता हूँ, जैसे कि मैं मिसाल दूं कि मैंने योशिमोतो बनाना जो कंटेम्परेरी मॉडर्न जापानीज नॉवलिस्ट में बहुत नुमाया नाम है जापान में, तो उनका नॉवेल किचन मैंने जब तर्जुमा किया जो कि 36 जबानों में दुनिया में वो शाया हुआ तर्जुमा होके, तो जब मैंने तर्जुमा किया तो उस तर्जुमे की खास बात ये थी कि उसमें तर्जुमा करते वक्त 200 अल्फाज ऐसे थे जो जापानी पस मंजर रखते थे, और अंग्रेजी से मुझे उसका माने तो समझ आ रहा था, लेकिन उसमें ये नहीं समझ आ रहा था कि जापानी पस मंजर के साथ इसका तर्जुमा क्या होना चाहिए, तो 200 लफ्ज मैंने जापानी दोस्तों के साथ बैठ के डिस्कस किए, और फिर उसको बिल्कुल जापानी आहंग और जापानी तनाजुर के साथ मैंने तर्जुमा किया, और यही वजह है कि वो तर्जुमा जापानी लोगों को बहुत पसंद है, क्योंकि उनको लगता है कि बिल्कुल ऐसा ही महसूस होता है कि जैसे जापानी जबान से आपने बराह रास्त किया। वजह ये थी कि जापानी दोस्त मुआवनत कर रहे थे और इस वजह से मुझे बहुत ज्यादा फायदा हुआ, और कुछ बुनियादी थोड़ी बहुत जबान में जानता भी हूँ, तो इस तरह ये सिलसिला बना।
अच्छा, लोग ज्यादातर अंग्रेजी कहानियों से तर्जुमा कर लेते हैं, यानी जो वेस्ट का जिसमें पस मंजर होता है और एक आदत सी हो गई है, जैसे डाइजेस्टो ने भी बहुत ये आदत यानी डेवलप किया कारीन में, तो अब ये जापानी या अपने ईस्ट की तरफ से जो कहानियां आती है लोग उन्हें पढ़ने में दिलचस्पी रखते हैं।
जी जी बिल्कुल बिल्कुल जो है करते हैं, और मसला ये है इसमें कि बहुत नयापन है इन कहानियों में और बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है, इस वजह से इनको जो है बिल्कुल पसीराई मिल रही है, बल्कि आप देखें ना सिर्फ ये कि उर्दू और दीगर पाकिस्तानी जबानों में बल्कि अंग्रेजी में आप देख लें, हरूकी मुराकामी की शोहरत इस बात की गवाही देती है कि इस वक्त दुनिया भर में उनको अंग्रेजी अदब में एक नुमाया मकाम हासिल है, और वो कई सालों से नोबेल प्राइज के अदब के इनाम के लिए भी नामजद हो रहे हैं, तो ना सिर्फ अंग्रेजी ना सिर्फ उर्दू बल्कि दीगर जबानों में भी जापानी अदब और इवन
हत्ता कि हम देख सकते हैं जापान चीनी अदब और इस तरह के अदब को बहुत अहमियत मिलना शुरू हो गई है कुछ सालों से।
जी, और हम हमारे साथ लाइन पे देखे यासिर जवाद साहब हमारे साथ थे, उनके कुछ लाइन में प्रॉब्लम थी, अब उन्होंने दोबारा ज्वाइन कर लिया, उनसे जरा बात करते हैं।
जरूर
यासिर साहब, आपने ज्यादातर नॉन फिक्शन को तर्जुमा किया है, तो हमारे यहाँ क्या ऐसी किताबों की मांग मौजूद है, लोग पढ़ना चाहते हैं तारीख के और इस तरह के समाजियात फलसफे की किताबों को?
हुआ करती थी जब ये फैल आई थी 90s के लेट में, कंप्यूटर आया था और बहुत तेजी से किताबों की इशात शुरू हुई थी, और पहले तो जो है या ऐसे सरकारी इदारों के जिनके राइट सब नहीं रहे थे या वो इदारे बंद हो गए थे, मतलब सामने की किताबें थी वो रीप्रिंट, और दूसरा जो रशियन लिटरेचर था रूस में जो छापा इधर आता था, अन्ना क्लेना दस्तोयेवस्की के जो तहरीरें थी उनके तर्जुमे जो पहले रूस में करवाए थे वो रीप्रिंट हुए था, तो इसको बहुत ज्यादा बूस्ट मिला। फिर वो कंप्यूटर के आने से तेज हुई है, शायद सस्ती होगी नस्बतन, तो वो लेके तो इधर से लेके तो 2005 तक, या मैं कोई ऐसी एग्जैक्ट डेट आसान नहीं दे रहा, यह है कि 2005 के बाद तक कुछ अर्सा तक बहुत ज्यादा एक मांग रही है तराजम की, लेकिन अब पिछले 10 साल में खसूसन अब बिल्कुल खत्म है, अब लोग नहीं चाहते पढ़ना, इसलिए कि बहुत सारी जो चीजें हैं मतलब तारीख की किताबें तारीख तदरी अखबार की है और वो आपको इंटरनेट से आप डाउनलोड करके अपने मतलब कर सकते, क्योंकि ये किताबें ऐसे अलग से लेके पैसे अपने रेफरेंस के लिए इस्तेमाल करनी होती है, तो वो लोग अपने PDF डाउनलोड करके और वो अपना काम चला लेते हैं। और दूसरी बात ये कि बहुत एक बहुत बड़ा किताबों का शोभा था मजहबी कुतुब का, जो ये इंटरनेट की वजह से ये वो खत्म हो गया, तो उसके साथ एक सहारा रहता था पूरे सर्कल को ना, कि जो तरक्की की किताबें छापते थे वो मजहबी कुतुब भी छापते थे साथ, मसलन रिश्ती देवर भी छापते थे
जी।
तो उससे वो सर्कल चलता रहता था माली भी, और वो सारा जो उनका जो अदालती भी और प्रूफ रीडर और ये वो सारे प्रेसमैन तक आपका जुड़े हुए थे, तो वो सर्कल ब्रेक हो गया,
PDF की वजह से प्रॉब्लम हो गया। अच्छा, मुझे एक बात बताएं यासिर साहब, आपने तो बहुत साल, अगर कोई 10-20-15 साल या उससे भी ज्यादा अगर तर्जुमा किया है, दर्जनों किताबें छापी हैं, तो फिर तो आप करोड़पति अरबपति बन गए होंगे, बहुत से घर आपने बना लिए होंगे, जायदाद प्रॉपर्टी गाड़ियां वगैरह, कुछ बताएं कितने पैसे कमा लेता है एक तर्जुमा करने वाला?
तर्जुमा करने वाला इतने भी नहीं कमाता कि वो अपना अपने टेबल बदल सके। 30 साल मैंने 30 साल काम किया, ठीक है, और या आसिम भट्ट मेरा जो मैं जहाँ से सस्टेन करता हूँ, जब मेरा किचन चलता है वो NGO का काम है, वो भी जितनी मेरी किताबें हैं उतनी ही मकदार में वो काम है, और वो ऐसा काम है कि उसका जिक्र भी नहीं किया जा सकता, वो मोनोज होते हैं, डिजाइनिंग होती है डॉक्यूमेंट्स की और इस तरह का काम होता है, लेकिन इधर मुझे जब मैंने शुरू किया था तो 33 पैसे पर वर्ड मिलता था तकरीबन मुझे जो है ना।
अच्छा।
मैं उस वक्त 50 रुपए का सफा था तो मैं हिसाब लगाऊँ तो 33 पैसे तकरीबन पर वर्ड मिलता था, इस वक्त 55-60 पैसा पर वर्ड है 30 साल बाद।
अच्छा, इसमें तो वाकई बहुत गुजारा करना मुश्किल है। यासिर साहब बहुत शुक्रिया हमारे
असल प्रोग्राम जी
प्रोग्राम हमारे पास टाइम कम बचा है, लेकिन आपसे तो पूरा एक घंटा किसी दिन बैठ के गुफ्तगू करनी चाहिए, आपने जितना काम किया है उसको सराहना भी चाहिए और सबके सामने भी लाना चाहिए। मैं आपसे सर इजाज़त चाहूँगा खुर्रम साहब से एक दो सवाल करने और फिर आपसे इंशाल्लाह रब्ता करेंगे। खुर्रम साहब आप हमारे से लाइन में मौजूद हैं?
जी।
अब ये आपने जिक्र सुना यासिर साहब से बात हो रही थी, क्या वाकई हमारा मुतरजिम है वो उसे अच्छे पैसे नहीं मिलते और जो आप काम कर रहे होते हैं वो बस सिर्फ शौकिया ही कर सकते हैं?
बिल्कुल ऐसा ही है, 100%, 1000% मैं यासिर जवाद साहब की बात से मुत्तफिक हूँ। इस मुल्क में मुतरजिम का कोई मकाम नहीं है, मुतरजिम के लिए ना कारी के पास इज्जत है और ना पब्लिशर के पास पैसे।
तो फिर क्यों करते हैं लोग ये काम?
और क्या कहूँ, ये काम सिर्फ वो लोग करते हैं जो दीवाने हैं, جو اپنی تسکین یا اپنے کتھارسز کی خاطر کرتے ہیں. میں یہاں ضرور ایک نام لینا چاہوں گا, وقت کم ہے لیکن میرا خیال ہے ہمیں نام لینا چاہیے, وہ نام ہے باقر نقوی کا.
جی
مزریبل جیسا ناول انہوں نے ترجمہ کر دیا اردو میں, اور جو اردو پاکستانی معاشرے سے اب ختم ہو رہی ہے, مر رہی ہے, جو زبان ہمیں 10 سال بعد 20 سال بعد شاید سننے پڑھنے کو بھی نہ ملے گی, اتنی اس شاندار روایتی اور اچھی نثر میں انہوں نے وہ تراجم کیے. بہت سارے تراجم میں تو صرف ایک حوالہ دیا دی مزریبل کا, نوبل ادبیات یا ادبی جتنے خطبے, اور جاتے جاتے میری خوش نصیبی میں ان کے ساتھ ایک پروجیکٹ پہ کام کر رہا تھا, اور اس وقت بھی جب آپ نے مجھے فون ملایا تو میں انہیں کے ان کی زندگی کا جو آخری کام ثابت ہوا, دنیا کا پہلا ناول اور وہ جاپانی کہلاتا ہے, جاپانی ناول ہے دی ٹیل آف گینجی, اس کا انہوں نے ترجمہ کیا ہے. تو کیا نثر ہے, کیا زبان ہے, وہ 1.5 سال تک ہم مطلب میری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے نا, یاسر جواد نے کام کیا ہے, آصم بٹ نے کام کیا ہے, یا باقر نقوی نے کام کیا ہے, یا اور اس طرح کے جو ہمارے کچھ چیتا نام جو ماضی سے اگر ہم قریب سے دیکھیں شاہد حمید وغیرہ, انہوں نے کام کیا. تو میں باقر صاحب کو بتا رہا ہوں 1.5 سال تک وہ ایک اپنے گھر کے پاس لائبریری میں یو کے میں جہاں وہ رہتے تھے 6 گھنٹے وہ آدمی کرسی میں اس پہ بیٹھ کے اس لائبریری میں وہ ترجمہ کرتا رہا, اور وہ 1500 صفحہ انہوں نے ترجمہ کیا ہے. وہ چھپ بھی جائے گا, نخرے ہوں گے تھوڑے سے, لیکن جاپانی لوگوں کی دلچسپی ہے, جاپانی سفارت خانے کی دلچسپی ہے, چھپ بھی جائے گا, لیکن یہ کم وقت پڑھتے نہیں ہیں. اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ پڑھنا بہت کم ہو گیا ہے, اور پڑھتا بھی وہی ہے جس کے اندر یہ لا لگی ہوئی ہے پڑھنے کی, تخلیق کرنے کی, لکھنے کی. ہمارا معاشرہ جو ہے وہ 90% اب صرف اس بات پر جاتا ہے کہ کمائی کتنی ہوگی, کوئی مالی مادی فائدہ ہو سکتا ہے تو اس میں ٹائم لگایا جائے, ورنہ اس سے بہتر ہے کہ آپ فلم دیکھ لیں اور 200-400 روپے کے پاپ کارن کھا لیں.
جی میری پبلشر سے اور ادیبوں سے بات ہوتی رہتی ہے, کوئی اگر اپنی کتاب 500 فروخت کر لیتا ہے تو وہ پھر نعرے لگا رہا ہوتا ہے اور خوشی سے اچھل رہا ہوتا ہے کہ ہم نے بڑا کارنامہ انجام دیا, یہ 22 کروڑ آبادی والے ملک کا حال ہے. اچھا ایک بس آخری سوال بالکل شارٹ چھوٹا سا, وہ یہ کہ آپ نے جاپانی جو کہانیاں وہ تو اردو میں ترجمہ کی, ایسا بھی کوئی ایسی کوئی صورت ہے کہ اردو کی کہانیاں افسانے ناول بھی جاپانی زبان میں ترجمہ ہوں؟ اس کی بھی تو ضرورت ہے نا.
بالکل ضرورت ہے, اور یہ کام ہو رہا ہے. اس کے لیے آپ کو مجھے پھر ٹائم دینا پڑے گا, کسی اور دن میں تفصیل دے سکتا ہوں پوری.
ابھی ہمارے پاس ہیں 2 منٹ, آپ بتا سکتے ہیں اگر 2 منٹ.
ہاں مطلب انہوں نے آپ دیکھیے کہ میں ایک ایسے شخص کو پچھلے سال ہم نے بلایا عالمی اردو کانفرنس میں کراچی میں, اور جب میں نے بتایا تو وہ بہت حیران ہوئے, آرٹس کاؤنسل والے بھی اور باقی لوگ بھی. پروفیسر ہیرو جی کتوکا ہیں جنہوں نے جن کا کام سعادت حسن منٹو کی کہانیوں کے علاوہ, انہوں نے ہمارے جو 3 بڑے اردو زبان کے شاعر ہیں غالب, فیض اور اقبال, انہوں نے 45 سال کی جو ہے لگا کے ان کو ترجمہ کیا جاپانی زبان.
بہت خوب بہت خوب, بہت اچھی بات ہے.
اور میں ضرور چاہوں گا کہ آپ ان سے بھی کبھی اس طرح بات کریں, اور پھر اب اور جو لوگ وہاں کام کر رہے ہیں, پروفیسر جو ہے ہاگیتا ہیں وہاں پہ, جنہوں نے شوکت صدیقی کی کہانیوں کا اور منشی پریم چند کی کہانیوں کا ترجمہ کیا ہے.
بہت اچھی بات ہے, بہت خوش ہوئی خرم یہ بات جان کر, اور یقیناً کسی اور دن ہم آپ سے بھی رابطہ کریں گے اور ان سے بھی اور اس بارے میں مزید گفتگو کریں گے. بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. آج ہم نے کاشف رضا, ارجمن دارا, خرم سہیل, یاسر جواد اور عاصم بٹ سے گفتگو کی, اور جو ترجمے کا حال ہے پاکستان اور انڈیا میں اس بارے میں کچھ تفصیلات میں معلوم ہوئی. ترجمہ تو لوگ کر رہے ہیں اور اپنے شوق سے کر رہے ہیں, لیکن اس بات کا سبھی کو دکھ ہے اور یہ ایک المیہ ہے کہ پڑھنے والے زیادہ بڑی تعداد میں دستیاب نہیں ہیں, اور شاید اب یہ انٹرنیٹ نے سب کا ہی کام بگاڑا ہے, جن میں ادیب بھی شامل ہیں, مترجم بھی شامل ہیں, اور اس سے ایک جو سلسلہ پبلشنگ کا, کتابوں کی چھپائی کا, لکھنے والوں کا, پروف ریڈرز کا, سب کی آمدنی بندھی ہوئی تھی, وہی متاثر ہوئی ہے. اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہوتا ہے, آئندہ ہفتے پھر کسی اور موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. مبشر زیدی کو اجازت دیجیے, ہمارے پروڈیوسر تھے سید اسفر امام.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
امریکہ کے محکمہ انصاف نے سی آئی اے کے سابق ملازم اور قومی سلامتی کے ادارے سے وابستہ کانٹریکٹر ایڈورڈ سنوڈن پر مقدمہ درج کرایا ہے کیونکہ انہوں نے سوراخ رساں اداروں کے ساتھ معلومات افشا نہ کرنے کے سمجھوتے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ایک جائیداد شائع کی ہے۔ وہ اس وقت روس میں مقیم ہے جہاں انہوں نے 2013 میں پناہ حاصل کی تھی۔ وائس آف امریکہ کی زلیتسکا ہوک کی رپورٹ کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے۔ ایڈورڈ سنوڈن نے قومی سلامتی کے ادارے این ایس اے کے عالمی سطح پر نگرانی کرنے والے انتہائی حساس پروگراموں کے بارے میں معلومات جاری کر دیں جن کے نتیجے میں امریکہ کے جاسوس اداروں کے طریقہ کار سے متعلق اخلاقی سوالات اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ پرماننٹ ریکارڈ کے نام سے شائع ہونے والی یاداشت منگل کے روز کتابوں کی دکان پر آ گئی ہے اور اب امیزون پر بھی دستیاب ہے۔ انگریزی کے ساتھ ساتھ اس کا جرمن زبان میں ترجمہ بھی موجود ہے۔ واشنگٹن میں ایک کتب فروش کا کہنا ہے کہ پبلشر نے کتاب کو جاری کرنے سے پہلے اس کی تاریخ کا اعلان بھی نہیں کیا۔
سو مینی بکس آر امپورٹنٹ بکس آر پریسیڈڈ بائی ایڈوانس ریڈنگ کاپیز سو وی کین ہیو ریڈ دی بک بیفور دس پبلیکیشن ڈیٹ۔
واشنگٹن میں پالیٹکس اینڈ پروز بک اسٹور کے مارک لیفرامبوائے کا کہنا ہے کہ متعدد کتابوں یا اہم کتابوں سے پہلے ان کی پیشگی جلدیں جاری کر دی جاتی ہیں تاکہ ہم ان کی اشاعتی تاریخ سے قبل ان کو پڑھ سکیں، لیکن اس کتاب کے بارے میں معلومات کو خفیہ ہی رکھا گیا۔ کسی بھی سرکاری ادارے کو اس کی پیشگی جائزاتی جلد فراہم نہیں کی گئی۔ محکمہ انصاف نے منگل کے روز ایک بیان میں کہا کہ وہ کتاب کی اشاعت کو روکنے کی کوشش نہیں کر رہا تھا، لیکن اس بات کو یقینی بنانے کا خواہاں تھا کہ سنوڈن کو اس کتاب سے فائدہ نہ ہو سکے۔ کتاب کے پبلشر میکملن کا نام بھی مقدمے میں شامل کر دیا گیا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ سنوڈن کو کسی طرح سے بھی رقم کی فراہمی نہ ہو سکے۔ محکمہ انصاف کے عہدیداروں نے بتایا ہے کہ سنوڈن نے امریکہ کے ساتھ کیے اس سمجھوتے کے خلاف ورزی کی ہے جب انہوں نے سی آئی اے اور این ایس اے کے ساتھ کام کرنے کی ذمہ داری سنبھالی تھی۔ سنوڈن نے جرمنی میں ایک بک سٹور پر ویڈیو لنک کے ذریعے اس کا جواب دیا۔
You have a secrecy agreement and at the same time you have an oath to defend the Constitution.
بزائد کے جاری اس لنک میں سنوڈن کہہ رہے ہیں کہ آپ معلومات کو خفیہ رکھنے کے سمجھوتے پر دستخط تو کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ آئین کے دفاع کا حلف بھی اٹھاتے ہیں، اور جس راز کے تحفظ کے لیے آپ سے کہا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ حکومت اسی آئین اور دنیا بھر میں لوگوں کے حقوق کی خلاف ورزی کر رہی ہے۔ سنوڈن کے حمایتی دنیا بھر میں موجود ہیں جو انہیں ایک ہیرو قرار دیتے ہیں کیونکہ انہوں نے ایک ایسی بات کر دی ہے جس کے بارے میں متعدد کا خیال ہے کہ وہ سرکاری سطح پر اختیارات کا غلط استعمال ہے۔
The
Right Livelihood Award Jury نے ایڈورڈ سنوڈن کو ان کی جرات مندی پر اعزاز دیا تھا کہ انہوں نے ریاستی نگرانی کی ان حدود سے تجاوز کرنے کا انکشاف کیا جن کے مطابق بنیادی جمہوری طریقہ کار اور آئینی حقوق کی خلاف ورزی ہوتی ہے، لیکن متعدد افراد انہیں ایک غدار اور قانون کی خلاف ورزی کرنے والے کے طور پر دیکھتے ہیں۔ امریکی وفاقی استغاثہ نے سنوڈن کو سرکاری املاک کی چوری اور 1917 کی غداری شک کی خلاف ورزی پر فرد جرم عائد کی۔ اس وقت کے صدر باراک اوباما نے ان کی امریکہ واپسی اور اپنے خلاف الزامات کا سامنا کرنے کو بھی کہا تھا۔
If in fact he believes that what he did was right, then like every American citizen, he can come here, appear before the court.
سابق صدر باراک اوباما کہتے ہیں کہ حقیقت میں اگر وہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ انہوں نے کیا وہ درست ہے تو پھر کسی بھی امریکی شہری کی طرح واپس آئیں، عدالت میں اپنے وکیل کے ساتھ حاضر ہوں اور اپنے مقدمے کا سامنا کریں۔ سی بی ایس نیوز کے ساتھ اپنے ایک حالیہ انٹرویو میں سنوڈن نے کہا کہ وہ صرف اسی صورت میں واپس ہوں گے اگر ان کا مقدمہ منصفانہ ہو اور عوامی سطح پر اسے سامنے بھی رکھا جائے، لیکن امریکی حکومت بند کمرہ عدالت میں خصوصی طریقہ کار کے ساتھ یہ معاملات طے کرنا چاہتی ہے۔ بہجت جلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے۔ دن ہو یا رات، جب دل چاہے، اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔